وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. اس سورت کا نام سور نور ہے، 100 نمبر پر نازل ہوئی. بعض کہتے ہیں کہ سور حج کے بعد نازل ہوئی، بعض کہتے ہیں کہ سور نصر کے بعد نازل ہوئی. اس کو نور کیوں کہتے ہیں؟ حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نور کا اس سورت میں تذکرہ ہے. اللہ نور السماوات والارض، لہذا اس سورت کا نام سور نور رکھا گیا. نمبر 2، اس میں اللہ تعالی نے بڑے اہم احکام بیان فرمائے ہیں، اور اہم احکام پر جو آدمی عمل کرے گا اس کی زندگی نور والی ہو جائے گی، خبر بھی نور والی ہو جائے گی، ہر جگہ اس کو نور نور ملے گا. ایسے احکام اس سورت کے اندر بیان کیے گئے، اس کی وجہ سے اس کا نام سور نور ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر جب کوفہ شہر نیا نیا قائم ہوا، وہاں کے لوگوں کو خط لکھا، تم تمہاری عورتوں کو سور نور سکھاؤ، اس لیے کہ اس کے اندر جو ہے بڑے اہم احکام ہیں، لہٰذا یہ سکھانا چاہیے. اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ترغیب دی کہ عورتوں کو سور نور سکھاؤ، بہت زیادہ ان کو ایجوکیشن تعلیم نہیں دینے کی، ورنہ جو ہے بڑے فتنے اس کے اندر ہوا کرتے ہیں، بس سور نور ان کو سکھاؤ. تو اس سورت کا نام سور نور ہے، مدنیہ ہے، اس لیے ظاہر بات ہے کہ احکام تو ہوں گے ہی ہوں گے اس کے اندر، اور 62 یا 64 آیتیں اس کے اندر ہیں. اب ماقبل میں سورہ حج کے ساتھ اس کا ربط یہ ہوگا کہ سورہ حج کے اندر مومنین کاملین کی صفات میں ایک صفت یہ آئی تھی، والذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو اس صفت کی تفصیلات اس صورت میں موجود ہے کہ شرمگاہ کی حفاظت کیسے ہوگی، کون سے اسباب سے حفاظت نہیں ہوگی اور کون سے اسباب سے حفاظت ہوگی، اس کی تفصیلات اس صورت کے اندر بیان کی گئی ہے. دیکھو، اس سورہ نور کے اندر اہم ترین مضمون ہے پردے کا اہتمام، اور پردے کا اہتمام یہ زنا سے حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے. اور زنا سے روکنے کے 2 اسباب ہیں، ایک سبب ہے داخلی اور ایک سبب ہے خارجی. داخلی سبب کیا؟ خود انسان کے اندر طبعی اور فطری طور پر اس برے فعل سے نفرت ہو، اس لیے کہ اس برے فعل سے رغبت ہوگی تو دنیا کا کوئی انسان اس کو بچا نہیں سکتا. فطری طبعی رغبت و نفرت ہوگی تو بچ جائے گا، یہ ہو گیا داخلی سبب. اور خارجی اسباب کے اندر سے ہیں بے حیائی، بے شرمی، بے پردگی، یہ سب اس کے خارجی اسباب ہیں. اس دوسرے خارجی اسباب سے بچاؤ کے طریقے اس صورت شریفہ کے اندر بیان کیے گئے. نمبر 2، بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ سورہ نور کے شروع کے اندر شریعت کے احکام ہیں اہم اہم، اور اخیر سورت کے اندر توحید کے دلائل ہیں، اور وہی توحید کے دلائل سورہ حج میں بھی ہے. تو توحید کے دلائل کے بیان کے اعتبار سے دونوں صورتوں میں اشتراک ہو جائے گا کہ سورہ حج کے اکثر حصے کے اندر توحید کے دلائل اور سورہ نور کے اخیر کے اندر توحید کے دلائل. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ معرف اور معرف بیان ہے، سورہ حج معرف ہے. معرف کا کیا مطلب؟ اس میں توحید کے دلائل کا ذکر ہونے کی وجہ سے وہ توحید کے دلائل اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے. اور سورہ نور کے اندر محرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات عالی کا تذکرہ ہے, اللہ نور السماوات والارض, تو وہ معرف یہ معرف, اس اعتبار سے دونوں کے درمیان اشتراک پایا جائے گا. علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی خواب میں ایسا دیکھے کہ میں سورہ نور کی تلاوت کر رہا ہوں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ ان لوگوں میں شامل ہوگا جو لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے لیے بغض رکھتے ہیں. البتہ اتنی بات ہے کہ اس کو دنیا کے اندر کوئی بیماری پیش آئے گی. اس سورت کی پہلی آیت تو تمہید ہے, اتنی جاندار تمہید والی سورت انزلناها, ہم نے اتاری ہے اللہ فرماتے ہیں, اسی لیے اس میں جو احکام ہیں وہ بھی ہمارے اتارے ہوئے ہیں. اس میں شک مت کرنا کہ کیوں یہ حکم آیا, کیوں ایسا حکم آیا, بلکہ چون چرا کی بغیر اس کے اوپر عمل کرنا ہے. یہ ہے اس کی ابتدائی تمہید کہ ایک حکم جو اس نے بیان کیا جا رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے اتارے ہوئے احکام ہیں. پھر یہ احکام ایسے نہیں ہیں کہ مرضی میں آئے تو عمل کیا, نہیں مرضی میں آئے تو کہا چلو چھوڑ دو, نہیں, وہ فرض نہ, ہاں اس کو ہم نے تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے. اس کے اندر فرضیت ہے, لزوم ہے, عمل کرنا ہی کرنا ہے, اکثر مفروض احکام ہیں. انزلنا فیہا آیات بینات, اور ہم نے اس سورت کے اندر کھلی کھلی آیتیں اتاری, جو احکام کھلے کھلے اتارے, توحید کے کھلے کھلے دلائل اتارے, لعلکم تذکرون, تاکہ تم لوگ نصیحت حاصل کرو. ہو گئی تمہید, اب دھڑا دھڑا احکام چالو, نہ وہ بھی جو ہے ایک دم صاف صاف. الزانیت والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ ولا تاخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. کتنا سخت حکم آیا. دیکھو زنا کرنے کے معاملے میں عورت کو مقدم کیا گیا ہے, الزانیت, اور مرد کا ذکر ہے زانی دوسرے نمبر کے اوپر, اور چوری کے مسئلے میں کیا ہے, السارق والسارقۃ, وہاں مرد کا ذکر پہلے عورت کا بعد میں ہے. حضرات مفسرین نے اس کی حکمت پر کلام کیا, کہتے ہیں کہ چوری مردوں میں غالب ہوتی ہے, عورتوں میں کم ہوتی ہے, اس لیے وہاں مردوں کو مقدم رکھا, عورتوں کو مؤخر رکھا. جبکہ زنا کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کے اسباب اور اس کے دواعی زیادہ تر عورتوں کی طرف سے پائے جاتے ہیں. کیوں وہ بے پردہ نکلی, کیوں وہ بن چھن کے نکلی, کیوں وہ جو ہے بے حیائی کے ساتھ نکلی, کیوں اس نے سامنے سے لائن دی, یہ سارے اسباب اس کی طرف سے پائی جاتی ہے. تو خود نمائی اور بے حیائی, بے شرمی, یہ سب اسباب ہے زنا کے جو عورتوں کی طرف سے پائے جاتے ہیں, اسی لیے الزانیہ اس کو مقدم کیا گیا. نمبر دو, اگر کوئی عورت اپنی ذات کے اوپر قابو رکھے اور کسی کو کنٹرول نہ دے دے تو کون جو ہے اس کے ساتھ زنا کرے. اللہ یہ کہ جبر کے واقعات تو دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں, زنا بالجبر اور اغوا کے واقعات وہ تو بہت کم ہوتے ہیں, اکثر واقعات تو زنا بالرضا کے ہوتے ہیں. لیکن اس میں کچھ واندھا پڑتا ہے تو پھر اس کو وہ لوگ زنا بالجبر کا عنوان دے دیتے ہیں, باقی ہوتے وہ سب بالرضا, باقی زنا بالجبر بہت کم ہوا کرتے ہیں. تو عورت خود اپنی ذات کے اوپر قدرت دے رہے ہیں, یہ اکثر و بیشتر ہے زنا کے وجود کے اندر, اس وجہ سے عورتوں کو مقدم کیا گیا. اور بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ عرب کے اندر باندیوں کے اندر یہ مرض زیادہ عام تھا, آقاؤں نے بھی باندیوں کو زنا پر چلا کر کے پیسے کمانے کا ایک ذریعہ بنا رکھا تھا. اس رسم کو رد کرنے کے لیے الزانیتوں کو مقدم کیا گیا. یہ حکمت سمجھ میں آتی ہے. زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد. اب دیکھو حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ یہاں پر مراد ہے جس میں صفت احسان نہ ہو, یعنی جو غیر شادی شدہ ہو وہ جو ہے حدیث پاک سے مراد ہے. تو اس سے اس کو کیا سزا دینے کی زنا کرتے پکڑے جائے تو ان میں سے ہر ایک کو, مرد کو بھی عورت کو بھی, 100 سپاٹے مارنے کے. لئت جلدہ 100 سپاٹے. یہ چابک ہوتے تھے اور یہ چابک جو ہے عام طور پر چمڑے سے بنائی جاتی تھی, اسی لیے اس کو جلدتن کا لفظ استعمال کیا گیا. دوسرا اس سے یہ لفظ ہی بات معلوم ہوئی کہ وہ چابک کے ذریعے سپاٹے اتنی زور میں نہیں مارنے کے کہ ہڈیاں ٹوٹ جاوے, گوشت کٹ جاوے, خون نکل آوے, نہیں چمڑی تک اس کا اثر رہے, ہو پڑ جاوے, اس طریقے سے اس کو مارنے کے, یعنی یہ چمڑی تک اس کا اثر محدود رہے, چمڑی سے آگے گوشت بوٹی ہڈی تک نہ پہنچے, اس طرح اس کو سپاٹے مارنے چاہیے. یہ اس کے لیے سزا بیان کی گئی. اب اس سزا میں امام مالک, امام شافعی, امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 1 سال تک جلا وطن بھی کر دینے کا, یعنی تڑی پار کر دینے کا اس کو, کہ تجھے یہ گاؤں میں نہیں آنے کا, یہ علاقے میں نہیں آنے کا, 1 سال تک نکل جاؤ باہر, دور چلے جاؤ. یہ ان حضرات کا مسلک ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جلا وطنی ضروری نہیں ہے. اگر قاضی کو ایسا لگے کہ جلا وطنی کرنے جیسی ہے تو کرنے گی, ورنہ نہیں کرنے گی. یعنی فقائلے کاٹلے ہوئے اور اس کی وجہ سے پورے علاقے کے اندر رغبت عامہ ہوئے تو پھر ایسی صورت کے اندر اس کو روانہ کر دینے کا. باقی جو ہے اس کو جو ہے جلا وطن کرنا کوئی قانونی چیز نہیں ہے. امام صاحب جس حدیث میں اس کا ذکر آیا ہے اس کو سیاست کے اوپر محمول کرتے ہیں. فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ, 100 سپاٹے مارنے کے زنا کرنے والے مرد کو بھی اور زنا کرنے والی عورت کو بھی, اور شریعت کا حکم جاری کرنے کے اندر ذرہ برابر بھی دل کے اندر رحم نہیں آنا چاہیے. او 100 سپاٹے اس طریقے سے نہیں, بالکل رحم نہیں آنا چاہیے. ان کو شریعت کا قانون توڑنے میں رحم نہیں آیا تو پھر ان کو سپاٹے ٹھوکنے میں بھی رحم نہیں آنا چاہیے. اس کی ایک چیز یہ ہے کہ بھائی تم بالکل نہ مارو یا دھیرے دھیرے مار دو پہنچنے کی طرح, ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. تو ان کے بشریت کا حکم جاری کرنے میں کسی طرح کی دل کے اندر نرمی نہیں آنی چاہیے. اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن کے اوپر, یہ ابھارنا ہے کہ دیکھو یہ شریعت کا حکم ہے اس پر عمل کرو. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, مسلمانوں کی ایک جماعت ان کے اس عذاب کو دیکھے. یعنی کہ روم میں بند کر کے کوئی نہیں دیکھے ایسی جگہ سپاٹے مار لے ہوئے, علل اعلان ان کو سپاٹے مارنے کے. کم سے کم 3 آدمی تو ہوئے, 4 ہوئے. بعض ائمہ فرماتے کہ نہیں, کم از کم 1-2 آدمی تو ہونے ہی ہونے چاہیے اس طرح ان کو سپاٹے مارنے کے. کیا مقصد ہے؟ علل اعلان سپاٹے پھرانے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ اس کی ذلتی اور رسوائی ہوئے, توہین ہوئے, تو آئندہ وہ ایسے کام کا انتخاب نہ کرے. بھائی 100 سپاٹے پڑے تو پڑے لیکن وہ پھجیتے ہوئے, یہ تو سب کو پتا چل گیا کہ میرا گوبانڈ ایسا ہے. تو پھجیتی اور رسوائی ہوتی ہے نا لوگوں میں, اس سے لوگ زیادہ ڈرتے ہیں. اسی لیے علل اعلان اس کو سزا ماننے کی سب کے سامنے لا کر کے, اور سعودیہ کے اندر باقاعدہ اس کے لیے میدان ہوتے ہیں. کو میدان العدل کہا جاتا ہے, وہیں لا کر کے حد جاری کی جاتی ہے, حد سرقہ, حد زنا, حد قذف, سب حدود وہیں جاری کی جاتی ہے. تو باقاعدہ اس کو علل اعلان اسٹیڈیم میں لا کر کے یہ حد جاری کی جائے تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی عبرت کا ذریعہ بنے, دوسرے لوگ خوف زدہ ہو جائے اور پھر کوئی ایسی حرکت کا ارتکاب نہ کرے, دوسروں کے لیے عبرت کا ذریعہ بنے. آگے دیکھو اور خطرناک سزا زنا کی. اب دیکھو یہ تو صفت احسان وا جس کے اندر, اب اگر کوئی آدمی شادی شدہ ہو اور شادی شدہ آدمی کسی عورت سے نکاح کرے, صحبت بھی کر لے, وہ آزاد عقل مند بالغ ہو, مسلمان ہو اور زنا کر کے پکڑے جائے, تو حدیث مشہور سے یہ بات نکلتی ہے کہ ایسے آدمی کو رجم کیا جائے گا, سنگسار کیا جائے گا, پتھر مار کر کے اس کو ختم کر دیا جائے گا. یہ حدیث شریف سے یہ بات جو ہے نکلتی ہے اور یہ حدیث مشہور ہے, زیادہ اس کے ذریعے سے کتاب اللہ کے حکم کے اندر زیادتی یا اس کی وضاحت اور تشریح کی گنجائش باقی رہتی ہے. بہرحال یہ حکم جو ہے قرآن کا غیر شادی شدہ کے لیے, حدیث میں آیا وہ شادی شدہ کے واسطے. دیکھو زنا کی سزا کے اندر بھی احکام تدریجی طور پر نازل ہوئے. سورہ نساء کے اندر آپ پڑھو گے آیت نمبر 15 اور 16 کے اندر, واللاتی یاتین الفاحشة من نسائکم علیہن فإن شہیدوا امسکوہن فی البیوت, ان کو گھروں میں قید کرنے کا حکم دیا گیا تھا کہ زنا کرتے کوئی پکڑا جائے تو ان کو گھروں کے اندر قید کر دیا جائے. وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا, اور ان کو ایذا دو, تکلیف دو, سپاٹے مارو, گد سزا دو. یہ شروع اسلام کے اندر تھا کہ اس کو گھروں میں گھون دینے کا, گھروں میں بند کر کے رکھ دینے کا اور کچھ ایذا اور تکلیف ان کو دینے کی. لیکن اسی وقت پر وعدہ کر دیا گیا تھا, آیت میں آگے پڑھو, سبیلا ہے نا آگے چل کر کے, گویا اسی وقت وعدہ کر دیا گیا تھا کہ یہ سزا فائنل نہیں ہے, آئندہ ان کے معاملے کے اندر کوئی نئی سزا آئے گی, وہاں تک تم لوگ انتظار کرو. اور آخری سزا یہ آ گئی کہ غیر شادی شدہ کو سپاٹے اور شادی شدہ کو رجم کر کے ختم کر دیا جائے. لیکن رجم کرنے کے لیے حکومت اسلامیہ کا ہونا ضروری ہے. دیکھو حدود جتنے بھی ہیں شریعت مطہرہ نے خود متعین کرنا ہے, اس کو کہتا ہے کرمنل لا, یہ شریعت نے خود متعین فرما دیے. اور جتنی تعزیرات ہیں وہ قاضیوں کے حوالے کر دیے, حدود خود شریعت نے متعین کر دیے. دیکھو حد زنا, حد سرقہ, حد شرب خمر, اسی طریقے سے حد قذف, قتل عمد, یہ سب سزائیں جتنے حدود ہیں وہ قاضیوں کے حوالے نہیں کیے, وہ خود شریعت نے متعین کر دیے. باقی تعزیرات جتنی بھی ہیں وہ قاضیوں کے حوالے کی, تم لوگوں کا جتنی مناسب لگے اتنی سزائیں تم کو دے دینے کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر کے اوپر کھڑے ہو کے ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ شادی شدہ زانی کو سنگسار کرنے کا حکم یہ منسوخ تلاوت باقی الحکم ہے. یہ آیت پہلے قرآن مجید میں تلاوت کی جاتی تھی, آپ نے سیوان الانوار میں پڑھ لی, الزانیت والزانی فاجلدوا کل واحد منہما فرجموا کل واحد منہما, یہ ڈوسا ڈوسی کچھ گڑبڑ کرے تو ان کو بھی چھوڑنے کا نہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی الشیخ والشیخ فتو اذا زنیا فرجموا, جب ڈوسا ڈوسی کچھ گڑبڑ کرے تو ان کو بھی چھوڑنے کا نہیں. تو حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ یہ منسوخ تلاوت ہے لیکن باقی الحکم ہے. اور خود حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کرنا عملی طور پر کر کے دکھلایا کہ رجم والے قانون کو دیکھو. تورات کے تین حکم قرآن میں باقی ہے, تین حدود تورات کی قرآن میں باقی رکھی گئی. ایک تو یہی زنا کے اندر رجم والی, یہ تورات میں بھی تھی قرآن کے اندر بھی باقی رہی. نمبر دو قتل عمد کی سزا, وقتبنا فیہا ان النفس بالنفس, اور تورات ہی کے حوالے سے قرآن میں آیا اور اس کو باقی رکھا گیا. اور نمبر تین مرتد کی سزا, یہ تورات کے تین قانون کو قرآن مجید کے اندر برقرار رکھا گیا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, اور دیکھو بھائی دونوں میں فرق بھی ہونا ہی چاہیے کہ بھائی چھٹی گاڑی پارکی گاڑی کیوں چلا رہے, گھر میں بھی موجود ہے پھر دوسری جگہ پھاپے مارنے کیوں جا رہے. اگر ایا میں حج کے اندر سفر نہیں ہوتا تو جماعت میں چلا جا, ہر مہینے کے تین دن اسی تاریخ میں رکھنے کے, سارے علاج موجود ہے روزے رکھ لینے کے. تو بیوی کے موجود ہوتے ہوئے وہ دوسری جگہ چرنے کے لیے گیا, اس واسطے اس کی سزا بھی سخت رکھی گئی کہ اللہ کی ایک نعمت بیوی کی حیثیت سے اللہ نے اس کو محل نعمت میں بیان فرما, من آیاتہ الخلق لکم من انفسکم ازواجا, اتنی بڑی نعمت گھر میں موجود ہے اس کے باوجود وہ دوسری جگہ پھانپے مارنے جا رہے. اس لیے اس کی سزا شریعت میں سخت سے سخت رکھی گئی کہ اس قابل ہی نہیں کہ اس کو دنیا میں زندہ رہنے دیا جائے, اس کو ختم کرو. ولا تاخذکم بهما رافا, اللہ تعالیٰ حکیم مطلق ہے, تم سے زیادہ اپنے بندوں کے اوپر مہربان ہے, اس نے کوئی حکم سخت نازل نہیں فرمایا. مجموعے عالم کے اعتبار سے ہر حکم کے اندر حکمت اور رحمت شامل ہے. اور جو آدمی حدود کے احکام میں نرمی برتے گا آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی پکڑ ہوگی. اب اس سے بھی آگے کے سخت احکام دیکھو, زنا کے معاملے میں الزانی لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. پہلے اس کا شان نزول دیکھو. شان نزول کے سلسلے کے اندر پہلی روایت ہی آئی ہے, بعض صحابہ کرام مہاجرین جو کمزور تھے مالی اعتبار سے مدینہ منورہ میں, ان کا کوئی تعلق والا ہی نہیں تھا اور وہ ہجرت کر کے مدینہ پاک آئے مکہ سے. مہاجرین کمزور مالی اعتبار سے, کوئی گنجائش نہیں. اب مدینہ منورہ کے اندر بعض عورتیں ایسی تھی جن کا پیشہ زنا کا تھا, لیکن اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہو گئی اور علن اعلان حدود جاری ہونے لگی تو ان عورتوں کے اندر ذرا شعور آیا کہ اب جو کرنے جائیں گے تو حد جاری ہوگی, لہٰذا وہ ذرا رک گئی. تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ چلو جو ملا اس کے ساتھ شادیاں کر لو تاکہ جو ہے اب اس حرکت کی طرف جانا نہ پڑے. اور یہ مالدار بھی تھی, تو یہ ضعفائے مہاجرین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی, فلا عورت کہ مالدار ہے میں شادی کر لوں تاکہ میرا کام بھی چلے اور اس کا کام بھی چلے اور جو ہے اس طریقے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ان کا سوال آیا تو اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی, الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکہ, کہ یہ جو ہے نا یہ زنا والی عورتیں, ان عورتوں کے ساتھ تم لوگوں کو نکاح اور شادیاں نہیں کرنے کی. نمبر دو, دوسرا شان نزول, ام محزول نام کی ایک عورت تھی بدکار پیشاور. صحابہ میں سے کسی نے درخواست کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, حضور میں اس کے ساتھ شادی کر لوں, اس ام محزول کے ساتھ. تو ان کے اس سوال کے اوپر باری تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی, کہ نہیں زنا والی ایسی عورتوں سے شادی نہیں کرنے کی. نمبر تین, ایک تفصیلی شان نزول یہ ہے کہ حضرت مرشد ابن ابی مرشد الحنوی رضی اللہ تعالی عنہ مضبوط صحابی ہے اور ٹرانسپورٹیشن کا کام کرتے تھے, مکہ جانا مدینہ آنا اور لانا لوگوں کو مکہ سے مدینہ. ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ مکہ کے اندر جو قیدی لوگ تھے ایمان لے آئے, مشرکین نے ان کو باندھ کے رکھا, تو ایسوں کو وہ راتوں رات جاتے تھے مکہ اور ان کو اپنی کمر پر اٹھا کے لے کر کے بھاگتے تھے ان کو, اور ان کو چھوڑا کے مدینہ لے آئے. بڑا کارنامہ کرتے تھے حضرت مرشد. تو ایک دن حضرت مرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اسی مقصد سے, کسی قیدی کو اٹھا کے لانے کے واسطے. اناق نام کی ایک عورت مکہ میں رہا کرتی تھی, بدنام تھی, پیشاور عورت تھی, اور حضرت مرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانے سے پہلے زمانے جاہلیت کے اندر اس کے ساتھ تعلق رہا تھا. اب حضرت مرشد پہنچے ایک دیوار ایک باغ میں گئے, دیوار کچھ کے اندر تشریف لے گئے. رات کا وقت تھا, چاندنی پھیلی ہوئی تھی, اتفاق سے اس باغ کے اندر اناق بھی رات کو پہنچ گئی اور اس نے حضرت مرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیا اور پہچان بھی لیا. او ہو, یہ تو اپنے پرانے آ گئے. تو اس نے سامنے سے آفر کی کہ کیا تم مرشد ہو؟ حضرت مرشد نے کہا ہاں ہاں پہچان لیا تم نے, میں مرشد ہی ہوں. وہ بہت خوش ہو گئی اور خوش ہو کر کے کہنے لگی کہ چلو آج رات میرے یہاں گزار لو. تو حضرت مرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب تو زینا ہماری شریعت کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرمت کا حکم آ گیا, اسی لیے میں نہیں کروں گی, میں نہیں رہوں گا تمہارے پاس. بہت سمجھایا اس نے, لیکن یہ حضرات تو اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو نبھانے میں آگے آگے تھے. وہاں خلوت تھی, باغ تھا, کوئی دیکھنے والا نہیں تھا, چاندنی رات تھی, پرانا یارانہ تھا, اس باوجود خوف الہی کی وجہ سے انہوں نے صاف لفظوں میں انکار کر دیا کہ نہیں میں نہیں کچھ کام کروں گا, اب حرام ہے ہماری شریعت میں. جب وہ مایوس ہو گئی تو اناق نے حضرت مرشد کو بدنام کرنے کی کوشش کی, زور زور سے چلانے لگی, اے خیمے والو اٹھو, یہ کوئی چور آیا, چور آیا. یہ کہہ کر کے اس نے شور مچا دیا. سب اس کے رشتے دار خاندان کے لوگ چور چور کی آواز سے سب بیدار ہو گئے. حضرت مرشد رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں سے بھاگے, آٹھ آدمی ان کو گرفتار کرنے کے لیے پیچھے دوڑے, مچھیاں بند کر کے بھاگے اور راستے کے اندر ایک گھر کے اندر جا کر کے چھپ گئے. یہ لوگ پیچھے دوڑتے رہے, لیکن جب حضرت مرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کو کہیں نظر نہیں آئے تو ایک جگہ تک دوڑ کر کے مایوس ہو کر کے واپس مکہ جانے کے لیے رک گئے. اور دوڑے تھے تو ان سب لوگوں کو پیشاب کا تقاضا ہوا, آٹھوں کے آٹھوں آدمی کو, تو وہی وہ گار کا دہانا نظر آیا تو وہاں پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے. حضرت مرشد رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے, ان سب کا پیشاب میرے سر پر آ رہا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اندھا کر دیا, وہ مجھے دیکھ نہیں سکے اور ڈھونڈ ڈھانڈ کر کے وہ واپس چلے گئے. جب کافی دیر ہو گئی تو میں نے یہ سوچا کہ اب یہ سب تلاش کرنے والے واپس جا کر کے سو گئے ہوں گے. میں اندر گار میں سے باہر نکلا, مکہ کی طرف گیا اور مکہ میں سے ایک قیدی کو لیا, لے کر کے اپنے کندھے کے اوپر سوار کیا اور سوار کر کے میں وہاں سے روانہ ہوا. روانہ ہوا وہ قیدی بڑے بھاری بدن کے تھے, میں مقام اسکھیر تک پہنچ کر کے تھک گیا. उठाने की मेरे अंदर ताकत नहीं रही, तो मैंने उनको कमर से उतारा। मुशरिकों ने जो उनको बांधा था वो सब बंधन मैंने खोल डाले, मैंने उनको आजाद कर दिया और फिर मैं मदीने मुनव्वरा की तरफ रवाना हुआ। मदीना पहुंचा तो अनाक की मोहब्बत मेरे दिल के अंदर थी, तो मैंने जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, हुजूर मैं अनाक से निकाह कर लूं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। फिर मैंने दोबारा अर्ज किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। फिर मैंने तीसरी मरतबा अर्ज किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आयत उतरना शुरू हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हे मरसद, जानिया से निकला या तो जानी कर सकता है या मुशरिक कर सकता है, लिहाजा अनाक के साथ निकाह का इरादा तुम छोड़ दो। ये है आयत करीमा का शान नुज़ूल। अब देखिए, आयत करीमा का मतलब अगर ये है कि जानी मर्द से अफीस और पाक दामन औरत का निकाह करना हराम है, या जानिया औरत से अफीस और पाक दामन मर्द का निकाह करना हराम है, जैसा कि इस आयत करीमा का मफहूम है, तो फिर ये हिस्सा मंसूख हो गया। तिलावत बाकी, हुक्म मंसूख। और नासिक कौन? वंकिहुल अयामा मिनकुम والصالحين من عبادكم وإمائكم। ये वंसिहु अयामा मिनकुम, अयाम कहते अयीम ऐसी औरतों को जिनका शोहर मौजूद न हो, ऐसी मर्द को जिनका कोई जोड़ा न हो। तो इस आयते करीमा में अयीम के साथ निकाह का हुक्म दिया गया और ये आयते करीमा मुतलक है। मुतलक का मतलब ये है कि इसके अंदर जानिया या जानी की कोई कैद नहीं है, इसीलिए अब ये हुक्म मंसूख हो गया। किसी जानिया औरत से कोई अफीस पाक दामन निकाह करना चाहे तो निकाह सही हो जाएगा, और किसी जानी मर्द से कोई अफीस मर्द निकाह कर अफीस औरत निकाह करना चाहे तो निकाह सही हो जाएगा। गोया कि आयत का हुक्म मंसूख हो गया। रहा दूसरा हुक्म मुशरिका और मुशरिक से, तो वो बाकी है क्योंकि वो दूसरी आयतों में भी सराहतन मौजूद है। वला तनकहुल मुशरिकात हत्ता युमिन, दूसरी आयतों में सराहतन वो हुक्म मौजूद है, इसीलिए वो मसला अब तक बाकी कि मुशरिक मर्द से या मुशरिका औरतों से निकाह हो सकता नहीं है। ये है आयत करीमा का एक मफहूम। وحرم ذلك على المؤمنين, जानिया या जानी से निकाह ईमान वालों पर हराम है, ये शुरू इस्लाम में, बाद में वन के हुल अयामा से मंसूख हो गया और मुशरिक और मुशरिका के साथ निकाह की हुरमत वाला हुक्म बाकी रहा। ये एक मफहूम हुआ आयत करीमा का। एक दूसरा मतलब लो, नंबर दो, बाज मुफस्सिरीन ने बहुत प्यारी बात कही, पर नासिक मंसूख मानने का कोई मसला ही बाकी नहीं रहेगा। वो क्या है? ये आयत करीमा मुशाहदा और तजरबे का बयान है, मुशाहदात और तजरबात से ताल्लुक रखने वाली आयत है। क्या मतलब? आम तौर पर ये बात मुशाहदे के अंदर आई है, तजरबे के अंदर आई है, जिना करने वाले मर्द से ऐसी ही औरतें रगबत रखती है, मैलान रखती है। और यही हाल औरतों की जानिब का भी है कि जिना करने वाली औरत हो तो उसके साथ इसी किस्म के मर्द रगबत रखेंगे, जो अफीस पाक दामन नेक साले है वो हरगिज ऐसों की तरफ मैलान रखते नहीं है। तो गोया ये तजरबे और मुशाहदे की बात है। अल जिन्सु यमिलु इलल जिन्स, کے قبیل سے ہو جائے گا کہ جیسے ہے ویسوں کی طرف ان کا میلان ہوتا ہے. اسی لیے دیکھو بہت سے لوگ ہوتے ان کو آپ پکڑ کے لاؤ نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے کے لیے کہ ایسی مجلس میں ہم کو بہت چلتا نہیں, ملاقات کر کے دعا کی درخواست کر کے نکل جانے گا. اپنی تو تمہارے ساتھ جمتی وہاں باہر بیٹھ کے اپنے بیڑی کے بنڈل مارتے رہے اور گپاٹے چھوڑتے رہے, وہاں اچھا لگے گا اپنے. وہاں تو بزرگوں کی مجلس میں تو بہت یوں یوں کر کے ادب سے بیٹھے رہنا پڑتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ رغبت اور میلان کی بات ہے. یہی حال یہاں پر بھی ہے کہ جن کا میں جن کی رغبت جن کی چاہت جیسی ویسی کی طرف ان کا میلان جاتا ہے. ان کا میلان عام طور پر عشت اور پاک دامن عورتوں اور مرد کی طرف جاتا نہیں ہے. گویا یہ ایک عام تجربے اور مشاہدے کی بات ہے. ایک واقعہ خود ہمارے سامنے آیا ہوا کہ ایک لڑکا آیا ہوا تھا. تو ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ لال کتے کی پاسپورٹ لے کے کوئی آوے تو اس کے ساتھ شادی کے لیے تو لائن لگ جاتی ہے. تو اس نے 70 لڑکیاں دیکھی تقریباً, یہ وہ یہ, اور اس میں سے آخر میں ایک لڑکی اس کو پسند آئی. تو اس کو کہا گیا کہ دیکھ یہ لڑکی جو ہے نا لپڑے میں باقاعدہ پکڑی گئی ہے ہوٹل میں سے فلاں جگہ سے. تو اس نے کیا جواب دیا؟ میں کہاں سدھرا ہوا ہوں, میں بھی تو ویسا ہی ہوں, چلے گی ہم گا. اور واقعتا اسی کے ساتھ شادی کی اور اب بچے والے ہیں وہ دونوں. وہاں رہتے ایک سٹی کے اندر, میں جانتا ہوں کہاں ہے وہ رہتے. تو میں نے اس وقت لوگوں کو کہا دیکھو یہ ہے, مجھے بتایا گیا, میں نے نکاح پڑھایا تھا, کہا یہ ایسا کیس ہے. تو میں نے کہا یہ قرآن کی آیت دیکھو, سمجھ لو کھلی آنکھوں سے, الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ینکحها الا زانی او مشرک. پہلے کاٹلے ہوتے ہیں ان کو ایسے ہی کاٹلے پسند آتے. نمبر دو, نمبر تین, بعض حضرات نے آیت کریمہ کی توجہ یہ کی ہے کہ یہ لیاقت اور عدم لیاقت کا بیان ہے کہ زانی زانیہ کے لائق ہوا کرتے ہیں, زانیہ زانیوں کے لائق ہوا کرتے ہیں. زانیہ کے لیے عفیف مرد لائق نہیں اور زانیوں کے لیے عفیفہ عورتیں لائق نہیں. یہ لیاقت اور عدم لیاقت کا بیان ہے. اور بعض حضرات نے ایک نقطہ یہ بھی نکالا ہے کہ اگر کسی مرد کے اندر زنا کی عادت بن چکی ہو تو کامل ایمان والی عفیف عورتیں ایسے مردوں سے نکاح نہ کرے. یہ ان کو شریعت ایک ترغیبی حکم دے رہی ہے. عادی ہو جو مرد زنا کا, جس کو چاٹ لگ گئی ہو الگ الگ عورتوں کو چکھنے کی, تو ایسے مرد کے ساتھ کوئی عفیف عورت نکاح نہ کرے. اور یہی حال ہے عورتوں کی جانب سے کہ کسی عورت کو اگر چاٹ لگ گئی ہو, چاٹی ہو گئی ہو, تو پھر جو ہے کوئی عفیف مرد ایسوں کے ساتھ نکاح نہ کرے. الزانی لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون. اب دیکھو آگئی حد قذف کا حکم. یہاں لفظ آ گیا المحصنات. کیا مطلب؟ کوئی پرائی عورتوں کے اوپر تہمت لگا رہے ہیں. جو عورتیں عفیف ہو, آزاد بالغ عقل مند مسلمان ہو, ایسی عورت پر اگر کوئی مرد تہمت لگائے گا کائی کی زنا کی, یعنی سری زنا کی, کوئی دوسری چیز کی چھوٹی موٹی چیز کی لگاوے تو وہاں تعزیر آئے گی. کیوں سب کو گائیڈ لائن دیتی رہتی ہے تو اس میں تعزیر آئے گی. سری زنا کی تو اس صورت کے اندر حد قذف اس کے اوپر جاری ہوگی. والذین یرمون المحصنات, اور جو لوگ جو ہے تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں کے اوپر سری زنا کی, دیکھو جتنی سخت سزا ہے اتنی سخت ثبوت بھی رکھا گیا. ثم لم یات بیار وادی شہدا, پھر وہ چار گواہ نہیں لاتے. کیا مطلب؟ زنا کا ثبوت چار گواہوں کے ذریعے سے ہوگا. چار گواہ زنا کے اوپر گواہی دے, وہ بھی آپ نے جیسے کتب فقہ کے اندر پڑھا کہ وہ صراحتن یہ کہے کہ جیسے کہ سرمے کی سلائی سرما دانی میں کیسے ہوتی ہے, اس طریقے سے ہم نے اس کو دیکھا, اس طرح کی صراحت کے ساتھ شہادت چاہیے. فجلدوہم ثمانین جلدا, اگر کوئی آدمی کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگاوے اور اس کے پاس گواہ بھی نہ ہو, تو اس تہمت لگانے والے کو ایسی سپاٹے مارنے کے, یہ تو فوری نقد سزا ہو گئی. فلا تقبلوا لهم شہادتنا بدا, اور ہمیشہ کے لیے اس کی گواہی قبول کرنے کی نہیں. اور کسی بھی معاملے میں گواہی لے کر آوے آئندہ, چل نکل, تو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتا پھرتا ہے, تیری گواہی ہم قبول نہیں کریں گے, بھگا دینے کا اس کو. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, اور یہ لوگ بڑے فاسق لوگ ہیں, کیونکہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا تہمت لگا کر کے پرائی عورتوں کے اوپر. اسی لیے ایسے لوگوں کی آئندہ جو ہے اپنے شہادت قبول نہیں کرنے کی. اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ, ہاں اگر اس تہمت لگانے کے بعد یعنی حد جاری ہو جانے کے بعد توبہ کر لے وے کہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا, وَأَصْلَحُوا, اپنی حالت کو سدھار لے وے, فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ, اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے بڑے رحم کرنے والے ہیں. اب یہ جو ہے نا, فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ, اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ, یہ استثناء امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ سے متعلق مانا ہے. توبہ کر لے سدھر جاوے تو فاسق نہیں رہے گا, باقی اس کی شہادت تو مردود ہی رہے گی. جب بھی وہ شہادت لے کر کے آئے گا اس کو کہا جائے سوری تمہاری گواہی قبول نہیں ہوگی جاؤ, جبکہ دوسرے علماء کیا فرماتے ہیں کہ آئندہ توبہ کر کے سدھر جاوے تو اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی اور اس کی شہادت مقبول ہو جائے گی اور اس کو فاسق بھی نہیں کہا جائے گا. وہ حضرات پورے سے استثناء مانتے ہیں, امام صاحب صرف اولائک هم الفاسقون سے استثناء قرار دیتے ہیں.